لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
خالق جن ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح وما ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو. مالکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا. خطیب الانبیاء، تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ زور خطابت، گفتگو کرنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا سلیقہ، بات کو بیان کرنے کا انداز، یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نمایاں خصوصیت تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانبیاء فرمایا تو اس کے بات کرنے کے انداز کتنے زبردست ہوں گے، اس کے بات کرنے کا طریقہ کتنا عالی شان ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بات نہ سمجھے تو یہ سننے والے کی کچھ فہمی، سننے والے کے دماغ کا اپنا ٹیڑھ پن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. مدین اس قوم اس مدین یہ ایک علاقہ ہے ملک شام کا جو کہ آج کل کے لحاظ سے جس کو کہا جاتا ہے آج کل ملک شام میں اس جگہ پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام معان ہے میم عین الف نون معان. یہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بھیجا ان قوم کے پاس. یہ قوم کیا کرتی تھی؟ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ شرک میں مبتلا تھی کفر میں مبتلا تھی اور کفر میں مبتلا ضرور تھی اور یہ درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی. درختوں کے پاس جا کر ان سے اپنی مدد مانگنا ان کی عبادت کرنا اور ان کو خدا تعالی کا شریک ٹھہرانا یہ جرم تھا اس قوم کا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک جرم اور بھی تھا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یا قوم اوفی المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. ایک تو سب سے بڑا جرم تھا کفر تھا شرک تھا یہ تو ہے ہی سب سے بڑا جرم. اس کے ساتھ ساتھ جس جرم کو قرآن کریم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. ان کا دوسرا جرم یہ تھا جب تک کوئی انسان ایمان نہ لائے اس وقت تک کسی دوسرے کار خیر کی کوئی توقع نہیں ہوتی. آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پہلی کوشش کس کی ہوتی ہے؟ تو پہلا کام تو یہ کہ ایمان قبول کرو پھر آگے کوئی بات ہوگی. نہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز پر پکڑ کرتے ہیں کسی قوم کی جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے. سب سے اہمیت کی چیز ایمان ہے. اسی لیے ہم نے پچھلے جتنے انبیاء کرام کے واقعات سورہ ہود میں مستقل آ رہے ہیں آپ دیکھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو یہی فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ. ایمان نہیں لاؤ گے سرکشی کرو گے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے ہمارا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا. صرف دو قومیں ایسی ہیں جن سے مطالبہ صرف ایمان کا ہی نہیں تھا بلکہ ان کے اعمال اتنے خراب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی خرابی کی بنیاد پر بھی ان کی پکڑ فرمائی. کفر تھا اپنی جگہ پر تھا لیکن اعمال کی خرابی اپنی جگہ تھی. اور وہ دو قومیں کون سی تھیں جس کو قرآن کریم نے بیان کیا؟ ایک تھی قوم لوط. یہ قوم لوط جو ہے یہ بدفعلی کیا کرتی تھی بدفعلی کے جرم میں مبتلا تھی. اور دوسری جو قوم شعیب اس قوم کا جرم کفر کے علاوہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا جرم یہ تھا کہ پہلے زمانے میں سکے جو ہوتے تھے یہ نوٹ تو ہوتے نہیں تھے جیسا آج کل ہمارے ہاں نوٹ ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں سکے سونے چاندی کے ہوتے تھے جس کو جو کہ حقیقی زر تھا. حقیقی زر سونا چاندی ہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ سمن خلقی یہ سونا چاندی. اس کے کنارے کاٹ دیا کرتے تھے کیونکہ سونا تھا سونا تو ہر شب میں بکتا ہے. اس کے کنارے اور چاندی کے کنارے کاٹ کر اس کے کنارے کاٹ دیے. اب کنارے کاٹنے کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو گئی کیونکہ سونا کم ہو گیا. بیچ دیا کرتے تھے اس کو پورے دام کے اوپر. مثال کے طور پر اگر ایک درہم ہے یا ایک دینار ہے اس ایک دینار کو کنارے کاٹ کر وہ رہ گیا ایک پونڈ دینار کے برابر. 25% دینار اس کا کم کر دیا 10% دینار اس کا کم کر دیا لیکن بیچا اس کو پورا ایک دینار بنا کر. یہ چوری کرنا ان کا معمول تھا قوم شعیب کا. اسی قوم شعیب کا دوسرا نام قرآن کریم نے اصحاب الایکہ فرمایا. اصحاب الایکہ اصحاب الایکہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نام جو ہے اصحاب الایکہ ایکہ کے لوگ یہ بھی در حقیقت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی قوم تھی. ان کا جرم یہ چوری کرنا ناپ تول میں کبھی کرنا کسی کو چیز پوری کہا پورا دینے کو اور اس کے اندر سے کمی کر کے اس کا اندر کمی کر لی پیسے پورے کے لے لیے مال کم دے دیا یہ ان کا کام تھا. تو اللہ تعالی نے تمام قوموں کے اوپر گرفت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے شرک کی وجہ سے. قوم شعیب اور قوم لوط کے اوپر جو گرفت تھی وہ ان کا کفر تھا ہی تھا، ساتھ میں ان کا یہ جرم بھی تھا جو وہ جرم جس جرم میں مبتلا تھے. اس لیے یوں اگر کہا جائے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جن قوموں میں مبعوث فرمائے گئے ان میں سے ہر قوم سے مطالبہ ایک چیز کا تھا کہ ایمان لے آؤ، قوم لوط اور قوم شعیب سے مطالبہ دو چیز کے تھے، ایمان بھی لے کر آؤ اس گناہ کو بھی چھوڑو. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس گناہ تو ہر قوم کیا کرتی تھی، گناہ میں ساری قوم مبتلا تھی، شرک میں بھی تھی، اس کے علاوہ بھی گناہوں میں تھی. ان دو قوموں کی گرفت ان دو گناہوں کے اوپر کیوں ہوئی؟ اور قوموں کی گرفت ان کے گناہوں پر نہیں ہوئی، ان کے کفر کے اوپر ہوئی. اس کا جواب لکھا ہے مفسرین نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گناہ بہت زبردست ہیں، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے گناہ ہیں. کیونکہ قوم لوط کا گناہ تھا بدفعلی کا گناہ، اور ان کا گناہ تھا ناپ تول میں کمی، جس سے کہ عام انسان کا نقصان ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان کو اگر آپ نے پیسے پورے لے لیے، کسی انسان نے اگر کسی سے پیسے پورے لے لیے اور مال تھوڑا دیا تو ہر آدمی کا نقصان ہے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ اور کوئی انسان برا سلوک کرے، اس کو نقصان پہنچائے، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ بات. کیونکہ اس میں عام انسانوں کا نقصان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور شرک پر بھی گرفت فرمائی اور ان کے اس گناہ کے اوپر بھی گرفت فرمائی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہے، اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اس کی مخلوق کو کوئی انسان تکلیف پہنچائے، چاہے کسی بھی صورت میں پہنچائے. چنانچہ اس پر گرفت ہوتی، اس پر گرفت ہے اللہ تعالیٰ کہاں کہ تم ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ اپنے قصد اختیار کے ساتھ. کوئی مجبوری پڑ گئی، کوئی تکلیف ایسا اچانک معاملہ پیش آ گیا، وہ معاملہ الگ ہے. لیکن یہ کہ اپنا معمول بنا لیا، اپنا روزمرہ کا طریقہ بنا لیا تو کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسندیدہ ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی انسان حسن معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے. اگر کوئی انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ تو صحیح، اللہ کی مخلوق کے ساتھ چاہے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کوئی انسان کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انتہائی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے. اب آپ دیکھیے، یہ آتا ہے، واقعہ آتا ہے روایات کے اندر کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کا انتقال ہوا، کسی نے ان سے پوچھا، خواب میں زیارت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری کوئی عمل قبول نہیں کیا، البتہ ایک عمل پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی. انہوں نے کہا بھائی وہ عمل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو ایک شاخ سڑک کے اوپر جھکی ہوئی تھی جس سے آنے جانے والوں کا سر ٹکراتا تھا، تو میں نے وہ شاخ کو توڑ دیا کہ کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کو اس کو یہ عمل میرا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مغفرت فرما دی. وہ روایات میں آتا ہے کہ جب روز قیامت ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ماں کو بچوں کا ہوش نہیں، بچوں کو ماں باپ کا ہوش نہیں، کوئی کسی کی مدد کو آئے گا ہی نہیں، وہاں تو رشتے تو دنیا میں ہیں، آخرت میں رشتے ختم. تو ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے روایات میں کہ ایک آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جب نامہ اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، یہ جو حدیث شریف آتی بخاری شریف میں کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا اور ان کی باتوں کا بھی وزن فرمائیں گے. یہ جو ہم بولتے ہیں نا، یہ بھی وزن ہوتا ہے اس کا. اب کیا کیفیت ہوگی وزن کی، اللہ تعالیٰ جانتے کس طرح ہوگا، کیا ہوگا. ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ ان کا وزن کیا جائے گا، باتوں کا بھی، انسان کے اعمال کا بھی، کون سی بات کتنے اخلاص سے کی گئی، کون سی اچھی بات کی گئی، کون سی گندی بات کی گئی. چنانچہ گندی باتوں پر سزا بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، پکڑ بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فسق و فجور کی باتوں کو پسند نہیں فرماتے. تو جب نامہ اعمال ہوگا تو ایک آدمی کا جو وزن ہوگا اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی، یعنی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر رہ جائے گا اور گناہوں کا پلڑا تھوڑا سا نیچے رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تمہارے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اگر تم ایک نیکی کسی سے لے آؤ کہیں سے لے آؤ تو تمہارا نامہ اعمال کا پلڑا نیچے جھک جائے گا، تم جنت میں چلے جاؤ ورنہ دوزخ. یہ سوچے گا کہ ایک نیکی تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ میں نہ لا سکوں، یہ سیدھا بھاگ کر ماں کے پاس جائے گا کہ چلو بھائی دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں کرتی ہے اپنی اولاد سے، وہ تو راتوں کو بھی جاگتی ہے دن کو بھی جاگتی ہے، دنیا کی ہر تکلیف جھیلتی ہے ماں، ماں کے پاس جاؤ. دوڑتا ہوا جائے گا ماں کے پاس، کہے گا ماں ایک مسئلہ ہے، وہ کہے گی کہ کیا مسئلہ، کہتے ایک نیکی کی کمی ہے. ماں کہے گی کہ بیٹا آج کوئی محبت محبت نہیں چلتی، آج تو ہر کوئی اپنی مصیبت میں مبتلا ہے، آج ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، گھبراہٹ کا عالم ہوگا زبردست. تو ماں کہے گی کہ بیٹا یہ سخاوت آج نہیں چل سکتی، صاف ماں بالکل کھڑا جواب ماں دے دے گی. اب یہ باپ کے پاس پہنچے گا، باپ بھی یہی کہے گا کہ بیٹا آج کا معاملہ الگ ہے، آج تو ہم سب اپنی مصیبت میں مبتلا ہیں اپنی پریشانی میں مبتلا ہیں، آج کوئی مدد نہیں ہوگی. پھر آتا ہے کہ وہ دوست کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، دنیا میں جس سے سادہ سب سے زیادہ تعلقات تھے ان کے پاس جائے گا، سب اس کو ایک کھڑا سا جواب دے دیں گے. اب یہ پریشان بیٹھا ہوگا کہ اس کو ایک انسان ملے گا اور وہ اس سے یہ کہے گا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، وہ کہے گا کہ میرے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی رہ گئی. تو وہ آدمی کہے گا اس کو کہ دیکھو میرے نامہ اعمال میں ہے ایک نیکی، میں نے ساری زندگی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، ایک نیکی پڑی ہوئی میرے تو نامہ اعمال میں، تو میں جنت میں تو ویسے بھی نہیں جا سکتا، تو ایسا کر تم میری ایک نیکی لے لو اور تم کم از کم تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے، میں تو ویسے بھی نہیں جا پا رہا جنت میں. اس کو یقین نہیں آئے گا، یہ اس سے ایک نیکی لے گا اور سیدھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ یہ ایک نیکی مل گئی. اللہ تعالیٰ کو معلوم تو سب کچھ ہے، حدیث میں آتا ہے واقعہ، روایات میں آتا ہے، معلوم تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تمہارے ساتھ کس نے سخاوت کی اتنی، اس کو تو لے کر آؤ ذرا. وہ کہے گا کہ یا اللہ اس طریقے سے ایک انسان بیٹھا تھا، اس کے اعمال بھی تھے یہ اتنی ایک نیکی، اس نے مجھ کو دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا آج اس شخص نے تمہارے ساتھ نیکی کی، اس کو بلاؤ. چنانچہ اس کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے نامہ اعمال کیا قصہ ہے، وہ بتائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تم نے اس کو ایک نیکی دی، تم نے میری مخلوق پر رحم کیا، میں تمہارے پر رحم کرتا ہوں، تم نے آج میری مخلوق پر رحم کیا، میں آج تمہارے پر رحم کرتا ہوں اور تمہیں بھی جنت میں داخل فرما دیتا ہوں. اسی لیے تمام حضرات لکھتے ہیں کہ دیکھو انسان جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے، اپنے کمال سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی بیانات مختلف موقع پر، کہ دیکھیں کوئی آدمی کے دماغ میں، ہم لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ بھائی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو صدقات خیرات کرتے ہیں، ہم تو اپنے عمل کی بنیاد پر چلے جائیں گے. نعوذ باللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اپنا کوئی عمل اس کا اس قابل نہیں. آپ دیکھو نا ہم لوگ نماز کی کیا حالت ہے، ہم لوگوں کی نماز فرشت جانتا ہوں، دماغ کہیں ہے، دل کہیں ہے، پڑھ لیا ترجمہ نہیں آتا، پتہ نہیں مطلب کہ کی کیا مناجات کی، سلام پھیر کے فارغ ہوئے، صورت یاد نہیں آتی کیا پڑھ لی. تو اگر ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ ہم نمازیں کیسی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے عام اعمال جو ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ پتہ نہیں اخلاص کے کون سے مرتبے کے اوپر آتے بھی کہ نہیں آتے، بالکل کورے تو نہیں ہمارے اعمال اخلاص کے اعتبار سے. تو ہم کس بنیاد کے اوپر یہ تصور لے کر بیٹھ جائیں کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں پہنچ جائیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہم ہر انسان ہر وقت برابری کرتا ہے، تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، میں نے یہ عمل کیا تھا اس کو مجھے اتنا معاوضہ ملنا چاہیے، میں نے یہ کام کیا تھا اس کے بدلے مجھے یہ ملنا چاہیے، برابری ہوتی ہے نا. اگر آدمی دیکھے کہ چلو اس نے کوئی نیک عمل کیا بھی تھا دنیا میں، ہم کوئی کہتا ہے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا ہے، حسن سلوک، یہ وہ سو باتیں، لیکن آدمی یہ بھی تو سوچے کہ اس وقت ایک لمحے میں ہر انسان پر اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں برس رہی ہیں، صرف اپنے سر سے پیر تک کا آدمی جائزہ لے، گرد و پیش کو نہ دیکھے، اولاد کو نہ دیکھے، گھر کو نہ دیکھے، مال و دولت کو نہ دیکھے، سر سے پیر تک کا جائزہ لے، تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یا اللہ آپ نے میرے اس جسم کے اندر کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں جو دنیا میں کبھی دستیابی نہیں ہے. ہمارا کوئی ایک خدا نہ خواستہ کوئی جسم میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کیا متبادل ہے اس کا؟ کوئی متبادل نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اتنی نعمتیں دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. قرآن کریم اسی کو فرما کہ ان تعدی نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تم گن نہیں سکتے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ اس میں سلوک انتہائی پسند ہے، انتہائی پسندیدہ عمل. اور برا عمل، اپنی مخلوق کو ستانا، اپنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، اپنے عمل سے کسی دوسرے کو اذیتیں دینا، اپنے عمل سے کسی دوسرے کو پریشان کرنا، اپنی زبان سے پریشان کرنا، اپنے ہاتھوں سے تنگ کرنا، اپنے پیروں سے کرنا، اپنے کسی عمل سے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ. قوم شعیب کا جو جرم تھا وہ یہی تھا کہ قوم شعیب جو چوری کرتی تھی اس سے عام انسان کا نقصان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے بچانے کے لیے، روکنے کے لیے ان کو بھیجا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ دیکھو میری قوم کو روکو، یہ قوم جو ہے یہ در حقیقت اس چوری کے اندر مبتلا ہے کہ میرا غضب آ جائے گا اس قوم کے اوپر. چنانچہ اسی کو فرمایا کہ ویا قوم اوفی المکیالا، اے میری قوم تم پورا کرو ناپتول کو پورا کرو، والمیزانا ناپتول کو پورا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تبخس الناس اشیاءہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مال میں کمی مت کیا کرو، مطلب کہ پیسے پورے لے لیے اور مال تھوڑا دے دیا، یا مال اتنا ہی دے دیا لیکن گھٹیا کوالٹی کا دے دیا جس کے بازار میں نرخ کم ہے، اور زیادہ بتا کر زیادہ پیسے لے لیے. ولا تبخس الناس اشیاءہم، ان کے مال و دولت میں، ان کی چیزوں میں کمی مت کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد مت مچاؤ. اس کو فساد سے تعبیر کیا قرآن کریم نے کہ تم جو یہ چوری کرتے ہو کہ تم لوگوں کا مال و دولت پورا، پیسہ پورا لیتے ہو، کام پورا کر کے نہیں دیتے، چیز پوری کر کے نہیں دیتے، فرمایا کہ یہ زمین میں فساد ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تم اپنے حقوق ادا کرنے کے بعد، مال پورا دینے کے بعد جو تمہارے پاس مال بچے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس مال کے کہ جو تم مال ناجائز طریقے سے حاصل کر لو. بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے باقی بچا کچا مال، جو مال بیچنے کے بعد، صحیح مال بیچنے کے بعد جو تمہارے پاس باقی بچے گا، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مؤمن ہو. وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں کہ ایک ایک عمل کی نگرانی کرتا پھروں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کرتے ہو، دکانوں میں کیا کرتے ہو. یہ تعلیم دی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کہ دیکھو ناپ تول میں کمی مت کرو، چیز پوری دے رہے ہو، چیز پیسے پورے لے رہے ہو تو چیز پوری دینا تمہاری ذمہ داری ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ تو اس معنی کے لیے ہے ہی، لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر جو فرائض و واجبات ہیں کسی بھی طرح کے، پیسے لے لیے کسی سے کہ صاحب مال دینا ہے تو اب اس کا فریضہ بن گیا کہ مال پورا دینا، کسی کے ہاں ملازمت کر لی کہ میں کام کروں گا اور اس کا وہ معاوضہ لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے ملازمت کے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وقت بھی پورا دے اور کام بھی پورا کرے. کسی سے کوئی کام لے لیا کہ صاحب میں یہ چیز آپ کو بنا کر دے دوں گا، پورا کام کر کر دینا اس کے فرائض منصبی کے اندر داخل ہے، پورا کام نہیں کرے گا اس گناہ کا شکار ہوگا. قرآن کریم میں جو سورہ تصفیف آئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تصفیف کے بھی یہی معنی ہے وَإِنُّ لِلْمُتَفِّفِينَ قرآن کریم آئے نا اما پارے کے اندر کہ تصفیف کے معنی یہ ہیں دو مطلب بیان کیے مفسرین نے تصفیف کے ایک تصفیف کا مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا تصفیف کا ایک مطلب ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا اور معاوضہ پورا لے لینا خرچہ پورا لے لیا پیسے پورے لے لیے اور دوسری تفسیر تخفیف کی یہ ہے کہ وہ جہنم کے طبقے کا نام ہے جہنم کے ایک حصے کا نام ہے جس کو کہ تخفیف کہا جاتا ہے وہ تخفیف کہا جاتا ہے اب دیکھیے اس جرم کے اوپر اللہ رب العزت نے ٹوکا کہ تم لوگ پورے پیسے لو تو کام بھی پورا کر کے دو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا معرف القرآن میں کہ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں اور اس ملازمت کی وہ تنخواہ لیتے ہیں تو اس کے وقت جتنا وقت معاہدہ ہے ملازمت کا اتنا پورا وقت دینا یہ ان کا ایک ملازمت کا ایک لازمی حصہ اس وقت کے اندر وہ کمی کریں گے تو اس آیت کا مزداق بنیں گے جو یہ آیت یہاں پر آ رہی ہے مثال کے طور پہ آج کل ہمارے ہاں ملازمت کے معاہدے 8 گھنٹے کے ہیں کہ صاحب آپ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے جس کا جیسا معاہدہ ہے کہ یہ ہے کہ آپ 8 گھنٹے آئیں آپ کو 8 گھنٹے کام کرنا ہے فرمایا کہ 8 گھنٹے سے اس نے آدھا گھنٹہ کمی کی 7 گھنٹے کام کیا 7.5 گھنٹے کام کیا تنخواہ تو پوری آ رہا ہے وہ 8 گھنٹے کی فرمایا کہ یہ آدھا گھنٹہ جو بچا رہا ہے یہ ناپتول میں کمی کر رہا ہے یہ آدھے گھنٹے کا معاوضہ جو اس نے بچایا اور پیسے پورے لیے یہ در حقیقت چوری کا پیسہ ہے اسی طرح حرام پیسہ ہے جیسے چوری کرنے والا چوری کر کے پیسہ کماتا ڈاکو ڈاکہ ڈال کے پیسہ کماتا یہ بالکل حرام پیسہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے فیشن ہے اور بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی ہے یہ کہنا جیسا میں تو بڑے آرام سے جاتا ہوں اپنے دفتر بجالے کوئی مجھے پوچھ لے کہ بھئی تم کس وقت آتے ہو اور کس وقت جاتے ہو بڑے فخر ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ جی ہم تو اپنی مرضی سے جاتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم کو کوئی پوچھ کے تو دکھائے بڑے فخر ہے اس بات کے اوپر لیکن فخر کس بات کے اوپر حرام کام کے اوپر فخر یہ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ تم حرام لے رہے ہو یہ جو معاوضہ لے رہے ہو یہ حرام ہے ہمارے ہاں کسی کو دھوکہ دینا یہ ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے یہ گناہ نہیں سمجھا جاتا ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے ایک فن سمجھا جاتا ہے مہارت سمجھی جاتی ہے کسان اس طریقے سے مال بیچ دیا یا مال کو اس طریقے سے ملا لیا کہ کچھ اچھا کچھ خراب کہ دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلا وہ تو مال لے کے چلا گیا یہ فن ہے ہمارے یہاں کا ایک بڑا ایک ذہانت سمجھی جاتی ہے چالاکی سمجھی جاتی ہے تو افسوس ہے یہ تو ہمارے معاشرے کی ایک لعنت ہے کہ ہمارے یہاں فن اور چالاکی انہیں چیزوں کو سمجھی جاتی ہے دماغ ہم لوگوں کے اسی لائن پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے دوسروں کو دھوکہ دے کر ہم پیسہ کما لیں اور دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو یاد رکھیے یہ لکھا ہے کتابوں میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے اور مولانا یہ منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی یہ محفوظ لکھا ہوا ہے فرماتے ہیں کہ انسان کو مکافات عمل کا قائل ہونا ہی پڑے گا مکافات عمل کا مطلب ہوتا ہے عمل کا بدلہ جیسا عمل کیا ویسا اس کے ساتھ ہوگا حضرت تھانوی عبداللہ نے ملفوظات میں فرمایا کہ انسان کو مکافات عمل کا قائل ہونا ہی پڑے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جیسا دوسرے کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دوسروں کو دھوکہ دیتے رہو دوسروں کے مال خراب دیتے رہو چوریاں کرتے رہو اور تم بچ جاؤ یہ نہیں ہوگا بات سمجھ رہی ہے مکافات عمل انسان کی جو آخرت میں ہوگا وہ ہوگا دنیا میں نہیں ہوگا اس کے ساتھ دنیا میں بھی بچت نہیں ہوگی انسان کے ساتھ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم نے دوسروں کو دھوکہ دے دیا ہم نے دوسرے کو چکر دے دیا ہم نے مال خراب بیچ دیا ہم نے وقت کے اندر چوری کر لی تو ہم بڑے پاک ساتھ بچے رہے اور یہ امید کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ سب کچھ صحیح ہوتا رہے گا ایسا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا آپ کے ساتھ بھی چوری ہوگی آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا جتنا پیسہ کمایا جائے گا اس سے زیادہ پیسہ نکل جائے گا چاہے مختلف ہاتھوں سے نکل جائے. چنانچہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں ہمارے معاشرہ آپ جانتے ہیں, کوئی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت اس کی نہیں ہے, ہمارے پورے ماحول اور معاشرے کے اندر دھوکے بازی, چوری, ڈاکہ زنی, مال گھٹیا بیچنا, مال خراب بیچنا, دو نمبر کا مال بیچنا, اس درجے مال خراب بیچنا, اور ہر میدان میں چوری چگاری کا یہ عالم ہے کہ آج پاکستانیوں کے ساتھ کوئی بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ پوری دنیا کے بزنس کو آپ دیکھیں, آپ جا کر کسی سے پوچھیں کہ بھائی تم آخر پاکستان سے کیوں بزنس نہیں کرتے, کیوں تجارت نہیں کرتے, تو کانوں کو ہاتھ لگا لے گا کہ جی میں توبہ میری کہ میں کبھی تجارت کروں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ پورا ماحول اور معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. ایک انسان ایک کو دھوکہ دیتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو جی دوسرے کو میں نے ہاتھ دکھا دیا اور اس کے ساتھ میں نے ایک چکر چلا دیا, وہ چلا گیا, لیکن خود جب یہ اب کسی دنیا بھی تو کہیں نہ کہیں اپنی ضرورتیں لینے جائے گا نا, تو وہ بھی تیار بیٹھا ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کو ہاتھ دکھاتا ہے, وہ جب آگے جاتا ہے تو وہ اس کو ہاتھ دکھاتا ہے, کوئی ہسپتال پہنچا تو وہاں ڈاکٹر نے اس کے ساتھ ایک کام کر دیا. ایک سرکل انسان کے چکروں کا ایک گھوم رہا ہے جو مستقل انسان کے ساتھ ہو رہا ہے, جیسا کر رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے, جیسا کر رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ خود ہمارے عمل انسان کے اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ وہ تکلیف دہ اعمال ہیں جس پر پچھلی قوم پر سخت عذاب ہے, جو کہ آگے آ رہے ہیں کہ کیا کیا عذاب ہے قوموں. اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ بقیۃ اللہ خیر لکم, بقیہ بچا ہوا مال جو تم حلال طریقے سے کماؤ گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مالدار انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو, مالدار انسان وہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے, وہ ہے مالدار انسان. اور فرماتے ہیں برکت کا مطلب کیا؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے پیسے سے, اپنی دولت سے خوشیاں اور راحتیں نصیب ہوں. خوشیاں اور راحتیں, دیکھیے بعض اوقات انسان کے پاس دنیا کا ہر مال ہوتا ہے, دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے, اس کو راحت نہیں ہوتی, وہ تکلیف میں ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ راحت میں وہ ایک عام ملازمت پیشہ انسان ہوتا ہے جو محدود تنخواہ کماتا ہے, وہ زیادہ راحت اور سکون کے اندر ہے. پتہ چلا کہ یہ دولت انسان کو, مال و دولت کی کثرت انسان کو یہ راحت اور خوشیاں دینے والی نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا فرماتے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو اگر راحت کا سامان اور خوشیوں کا سامان بازاروں میں ملتا ہے لیکن راحت اور خوشیاں بازاروں میں نہیں ملتی, سامان راحت بازاروں میں دستیاب ہے, آپ ایئر کنڈیشن خرید لیجئے, آپ آرام دہ بستر خرید لیجئے, آپ اچھے اچھے ڈیکوریشن کی چیزیں بازار سے خرید لیجئے, اپنے گھر کو اور اپنے کمرے کو خوب آراستہ و پیراستہ کر لیجئے, لیکن اگر رات بھر آپ کو بستر پہ نیند نہ آئی تو آپ کے لیے وہ ساری چیزیں ہیچ ہیں, بیکار ہیں وہ ساری چیزیں, اگر آپ کو وہاں بھی رات کو نیند نہیں آ رہی, اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی آپ نیند نہیں لے سکے, اس سے کہیں زیادہ بہتر وہ انسان ہے جو فٹ پاتھ کے اوپر سوتا ہے لیکن گہری نیند سوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو سامان راحت جو ہے وہ بازاروں میں ملتا ہے, خوشیوں کا سامان بازاروں میں ملتا ہے, لیکن یہ راحت اور خوشیاں یہ خود بازاروں میں نہیں ملتی, یہ انسان کو نصیب ہوتی ہے اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے. ہم کتنے واقعات پڑھتے ہیں اخباروں میں, رسائی میں, سنتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ صاحب فلانا آدمی ہے اس نے اتنی دولت کمائی, اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا, اس کا بیٹا جناب اس کے ساتھ یہ ہو گیا, ان کے خاندان میں دشمنیاں ہو گئیں, بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بنا ہوا. یہ آئے دن اخبارات میں اس میں واقعہ سن, دارالفتا میں آئے دن مسائل آتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ پیسہ تو بہت ہے, خوشیاں اس کے پیچھے کچھ نہیں. ابھی چند دن پہلے ایک ساتھ کا قصہ آیا سامنے کہ ان کو سب سے زیادہ خوف اپنے سگے بھائی سے کہ سگا بھائی مجھے قتل کر دے. اب مجھے بتائیے انسان کے سب سے قریبی رشتے کون تھے؟ خون کے رشتے قریبی رشتے ہیں, اولاد ہے, بہن بھائی, اور کون ہے؟ اس کو سب سے زیادہ ڈر اگر اپنے سگے بھائی سے ہے کہ میرا سگا بھائی میرا مال لوٹ لے گا اور مجھے قتل کر دے گا، تو اس کو تو چین و سکون ختم ہو گیا، اس کی تو دنیا لٹ گئی. تو بات یہ ہے کہ ایسا پیسہ جب انسان کو ملتا ہے، ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا پیسہ، وہ اپنے ساتھ تباہیوں اور بربادیوں کو لے کر آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پیسہ انسان ناجائز ذرائع سے کماتا ہے، جو پیسہ انسان غلط طریقے سے کماتا ہے، وہ پیسہ ہمیشہ انسان کے لیے تحت سالیاں اور گرا فروشی اور تکلیفوں کی چیزوں کو لے کر آتا ہے، کبھی انسان کے لیے راحت نہیں لے کر آتا. اس لیے اگر ہم یہ کہیں آج ہمارے معاشرے کا، ہمارے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو یہاں لکھا ہوا کلام پاک میں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بے ایمانی اور حرام خوری، حرام آمدنی، اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی بارشیں ہوئی ہیں، سڑکوں کا حال دیکھو، پانی کھڑا ہوا ہے، گڑھے کھدے ہوئے ہیں، انسان گر رہے ہیں، انسان کسی کی جان چلی گئی، کسی کا مال چلا گیا، ہے نا جی، ٹیلی فون خراب ہیں، بجلی کا نظام دیکھیے کیا عالم بنا ہوا ہے. لیکن آخر ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ میری اپنی جتنی ذمہ داری جس فیلڈ میں بھی تھی، کیا میں نے اپنی ذمہ داری اس فیلڈ میں پوری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جب میں نے اپنی ذمہ داری اپنی جگہ پر پوری نہیں کی، تو میں یہ کیسے امید لگا کر بیٹھ جاؤں کہ ٹیلی فون کے محکمے والے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں گے اور 100% ایمانداری سے پوری کر رہے ہوں گے، اور بجلی کے محکمے والے اگر 100% ایماندار ہوں گے اور وہ اپنا کام پورا کریں گے، اور سڑک بنانے والے سڑکیں صحیح بنائیں گے اور وہ 100% مٹیریل صحیح لگا دیں گے. تو بھائی ہم میں سے جب ہر شخص اپنی جگہ کے اوپر دو نمبر کا کام کرنے کے چکر میں ہے، کوئی شخص اپنی جگہ کے اوپر پورا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم میں سے کیسے، ہم نے کیسے امید لگا لی کہ دوسرا آدمی بھی اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہا ہوگا؟ یہ تو ہمارے قوم کا، یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اور یہ المیہ جب تک ان چیزوں سے ہماری جان نہیں چھٹے گی، ہمارے ملک میں کبھی راحت اور سکون کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہر شخص اس بات کو سمجھے کہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ بقیت اللہ خیر الرقم، کہ جو کام پورا کرنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں جو پیسہ بچے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشیاں لانے والا پیسہ، راحت لانے والا پیسہ ہے. جب تک ہماری آمدنی حلال نہیں ہوگی، جب تک ہمارا پیسہ حلال نہیں ہوگا، جب تک ہماری آمدنی صحیح ذرائع سے نہیں حاصل ہوگی، ہم کبھی بھی خوشی اور راحت نہیں حاصل کر سکتے. یہی رونا رہے گا کہ کسی کے گھر میں ڈاکا پڑ گیا، کسی کا ہاں مال چوری ہو گیا، کسی کو کوئی مار کے چلا گیا، کہیں بجلی نہیں ہے تو کہیں پانی نہیں ہے تو کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ ہے، یہ مسئلے مسائل تو چلتے رہیں گے. یہ جرم ان قوم کا ضرور تھا، لیکن آج ہماری پوری قوم اسی کا شکار ہے. حدیث شریف میں اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال کا جو پیسہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، یا جو لقمہ حرام انسان کے حلق سے اترتا ہے، اس سے انسان کے جسم میں جو گروتھ ہوتی ہے، جو اضافہ ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک انسان نے خدا نہ خواستہ کوئی حرام لقمہ حلق سے اتار لیا، تو فرمایا کہ جسم کی تو ضرورت ہے، جسم تو اس سے پروان چڑھتا ہے، فرمایا کہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. اتنی سخت وعیدیں ہیں، اتنی سخت حدیثیں ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ تعالی محفوظ فرمائے کہ جو عمل اس قوم کے ساتھ ہو کہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. قالوا یا شعیب، ان قوم نے کہا کہ اے شعیب، اصلاتو کا تعمرو کا، کیا آپ کی نمازیں، آپ کو یہ نافرمان قوم تھی، کسی قیمت پر بات سننے والی قوم نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تمہاری نمازیں تم کو یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں ان عبادتوں کو جو ہمارے آبا اجداد کیا کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ تمہیں کیا حق ہے بیچ میں بولنے کا، ہمارے ہم جس طرح پیسہ کمائیں کمانے دو ہم کو. انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بڑے سمجھدار آدمی تھے، تم نے یہ کیا باتیں کرنی شروع کر دی؟ شعیب علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں نصیحتیں کرنی شروع کر دی کہ ہم یہ ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دیں. قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں اور آیا میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل کے ساتھ ہوں. نبی کے ساتھ دلیل ہوتی ہے، معجزات ہوتے ہیں اس نبی کے ہاتھ میں جو در حقیقت نبی برحق ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم دیکھو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی جانب سے کسی دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقاً حسنا، اور اس اللہ نے مجھ کو رزق حسن عطا فرمایا، اچھا رزق عطا فرمایا، مطلب یہ کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم آرام سے رہ رہے ہیں، گھروں میں رہ رہے ہیں، کھانے پینے کو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں پہننے اوڑھنے کو سب کچھ مل رہا ہے، پھر ہمیں کیا مشکل پڑی کہ ہم اپنے اللہ کی نافرمانیوں پر کمر باندھ لیں؟ یہ کس نے کہا؟ شعیب علیہ السلام نے کہا، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ رب العزت نے ہم کو اچھا رزق عطا فرمایا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے میں نے تم کو روکا ہے وہ مقام خود کرنے لگوں. میں نے تم کو روکا ہے اس بات سے کہ تم یہ لین دین میں کمی مت کرو، تم یہ کفر و شرک کو چھوڑ دو، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تم کو روکوں اور خود یہ کام کرنا شروع کر دوں. ان اریب الا الاصلاح ما استطعت، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح کا کام کروں، لوگوں کے اعمال کو درست کروں جتنی میرے اندر ہمت ہے، جتنی میرے اندر توفیق ہے. وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق اور نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اللہ کی طرف، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، اللہ کی طرف مجھ کو لوٹ کر جانا ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں اپنے طرز عمل سے اتنی ہی کوشش کر سکتا ہوں جتنی میرے اندر طاقت ہے. میں تم کو سمجھا رہا ہوں، میں تم کو بتا رہا ہوں، میں تم کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تم ان کاموں کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہو جاؤ گے. تم ان کاموں کو ترک کر دو، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہو جاؤ گے. اللہ ہی پر میرا بھروسہ، اللہ کی طرف مجھ کو جانا ہے، تو میں کیوں یہ کام کروں ایسے جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں. اور پیچھے جو جملہ فرمایا کہ انسان در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، انسان یہ سوچے کہ بھائی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے آخر کس چیز کی کمی چھوڑی ہے، میرا ہمیں اللہ نے رزق دیا، اللہ نے ہمیں پہننے اوڑھنے کو دیا، اللہ نے ہمیں اولاد دی، اللہ نے ہمیں گھر دیا، اللہ نے ہمیں خاندان دیا، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، سب کچھ تو ہم کو دیا، آخر ہم کس کمی، کون سی کمی ہے ہمارے پاس، کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس جو ہم اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ انسان کے اندر ایک حوث ہوتی ہے پیسے کی، سوائے اس کے کہ انسان کے اندر ایک دوڑ ہوتی ہے پیسے کی کہ فلانا میرے سے آگے نکل گیا، دیکھو فلانا میرے سے آگے نکل گیا، فلانا یہ لے رہا ہے تو وہ یہ لے رہا ہے، میں بھی اس سے آگے نکل جاؤں. یہ حوث، یہ حرص، یہ در حقیقت انسان کو آمادہ کرتی حرام خوری کو. انسان اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کا جملہ یاد رکھنے کے قابل، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالدار بڑے محدث بڑے فقیر تھے اور اللہ رب العزت نے کیا اونچا مقام عطا فرمایا، یعنی یہ عالم تھا ان کا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کا کہ ایک مرتبہ بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو زور کے ایک ہجوم کی ایک آواز سنائی دی. بادشاہ کہنے لگے، ان کی بیوی کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے کہ شہر میں کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، اتنا زور کا شور سنائی دیا. بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ شور ایک دم اتنا بڑا مجمع کا شور جیسا کوئی ہنگامہ ہو رہا ہو، یہ کہاں سے آیا؟ تو بادشاہ نے معلومات کروائی تو پتہ چلا کہ آج شہر میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے شہر والے شہر سے باہر نکل کر استقبال کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کو چھینک آگئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، تو جواب میں پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا تھا، تو اس کا شور تھا. تو اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. فقہ میں اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی نے مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا، خوب مال و ثروت بھی عطا فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ میں امیروں کے محلے میں رہنا میں نے شروع کر دیا، جب میرے پاس پیسے زیادہ تھے میں نے امیروں کے محلے میں جانا شروع کر دیا، وہاں مکان لے لیا وہاں رہنے لگا. اب فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر دولت میرے پاس، لیکن ہر وقت میں غمگین، ہر وقت میں افسردہ، پتہ چلتا ہوں کہ جناب فلانی چیز لے لی تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب فلانے نے بھی لے لی. اب گھر والے بچے کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے لے لی تم بھی لو. اب کہتے پھر میں پریشان, اب اس چیز کو حصول میں لگ گیا, وہ لے کے فارغ نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ تیسری کوئی چیز کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے, یا ہے تو وہ کم درجے کی ہے. اب پھر اس کی تگو جاؤ. فرماتے کہ ہر وقت اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگا, یہ ہے اور یہ نہیں ہے, یہ ہے اور یہ نہیں ہے. فرمانے لگے کافی زمانے کے بعد تنگ آ کر میں نے یہ کام کیا کہ میں نے اپنا وہ گھر چھوڑا. یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ والے اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ صاحب ہمارے اندر کیا کمی بیشی ہو رہی ہے. پھر فرماتے کہ میں نے فوراً وہ مکان چھوڑا اور غریبوں کے محلے میں جا کر مکان لے لیا. اب فرماتے ہیں کہ میں اپنی ایک ایک چیز کو دیکھتا تو مجھ کو اپنی چیز رکھتی کہ وہ تو دوسروں سے بہتر ہے, تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں ایک ایک چیز کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر کی توفیق ہونے لگی, اور وہاں جب تک رہتا تھا تو شکر کی توفیق ہی نہیں ہوتی, ہر وقت غم میں مبتلا رہتا تھا. تو اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے, دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو. حرص کرنی ہے تو دین کے معاملے میں کرو کہ دیکھو فلانا تہجد پڑھتا ہے, فلانا نمازیں پڑھتا ہے, فلانا اتنا خیرات کرتا ہے, فلانا اتنا صدقہ کرتا ہے, فلانا یہ کرتا ہے. تو فرما یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر یہ حرص و حوث ختم ہو جائے. فرما بیا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید. بیا قوم, اور فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ اے میری قوم لا یجرمنکم شقاقی, میری مخالفت کہیں تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کرتے کرتے تم لوگ اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ تمہارے اوپر بھی ویسے ہی عذاب آئیں جیسا قوم نوح پر آیا تھا کہ ان کے اوپر بارش کا عذاب آیا تھا اور پانی کا عذاب آیا تھا, یا قوم ہود کے اوپر عذاب آیا تھا, یا قوم صالح کے اوپر عذاب آیا تھا. وما قوم لوط منکم ببعید, اور قوم لوط جو ہے تم سے زیادہ دور نہیں ہے. فرمایا کہ جا کر دیکھنا ہے تو دیکھ لو قوم لوط جو ہے کیا اس بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. فرمایا کہ کسی کو عبرت دیکھ سے دیکھنا ہے تو جا کر دیکھ لے. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, تم استغفار کرو اپنے رب سے اور اسی کی سے توبہ مانگو. ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا رب یہ رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, اپنے گناہوں کی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے, اتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو ضرور معاف فرمائیں گے. بس اتنی بات ہے کہ توبہ کی تین شرائطیں وہ پوری ہونی چاہیے. نمبر ایک کہ توبہ جب انسان کرے تو صدق دل کے ساتھ توبہ کرے, سچی توبہ کرے. سچی توبہ کا مطلب کیا ہے کہ واقعی وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہو اور دل سے توبہ مانگ رہا ہو, صرف زبان سے ایک رٹے ہوئے جملے ادا نہیں کر رہا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے پر پشیمان ہو, اس پر شرمندگی ہو اپنے اعمال کے اوپر کہ واقعی میرے سے گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ یا اللہ میں کوئی تعویل نہیں کرتا کہ میں نے کیوں کیا. بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی باتیں کرتے رہتے ہیں تو یوں ہو گیا تھا, یہ تو یوں ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں, سیدھی سیدھی سی بات کا کہو کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, میں جو معاف فرما دے میری, میں توبہ مانگتا ہوں. صرف دل سے توبہ, اور اپنے گناہ پر اپنے اس کیے پر شرمندگی, انسان کو ندامت. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کہ یا اللہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا. اب ایک کام ہم نے سر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہوگا, تو اسی کو فرمایا کہ اگر تم ابھی تو ارادہ کرو چھوڑنے کا, ابھی تو پکا کر لو, بعد میں ہوگا دیکھی جائے گی, بعد میں پھر توبہ کر لینا. کوئی دروازہ بند تو نہیں ہوگا توبہ کے. توبہ کے دروازے تو اس وقت بند ہوتے ہیں جب انسان علامات موت کو دیکھ لیتا, غر غر موت جس کو کہتے ہیں, نظر کا عالم جس کو کہتے ہیں. توبہ کے دروازے تو انسان کے اندر اس وقت بند ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اس وقت تم توبہ پھر کر لینا, ابھی جب ابھی گناہ ابھی تو پکا ارادہ کرو. چنانچہ حدیث شریف نے اسی کو فرمایا کہ ایک گناہ کو نہ کرنے کا تم نے ارادہ کر کے توبہ کی, دن میں پھر وہی گناہ ہو گیا, پھر توبہ کر لو, پھر وہ گناہ ہو جائے, پھر توبہ کر لو, حتیٰ کہ وہ گناہ اگر دن میں 70 مرتبہ ہو, 71 مرتبہ توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ پھر وہ معاف فرمائیں گے گناہ تمہارے.
تو یہ تو بندے کو شیطان بہکاتا ہے کہ ارے بھائی یہ گناہ تو تم سے پھر ہوگا، ابھی کیوں توبہ مانگتے؟ جیسا ہمارا یہ تصور ہے نا لوگوں کے اندر کہ بھائی حج بڑھاپے میں کرنا چاہیے، جب آدمی بالکل قبر میں پیر لٹکائے بیٹھ گئے پھر جا کے حج کرو، ایک تصور ہے لوگوں کا، گویا کہ اس بات کی بالکل پکی گارنٹی ہے کہ بڑھاپے تک ضرور زندہ رہو گے، بالکل 100% یقین ہے اس بات کا کہ بڑھاپے سے پہلے موت آئے گی نہیں۔ سب احمقانہ باتیں ہیں، انسان کا جو فریضہ جب پورا ہو جائے، جس چیز کا جب موقع مل جائے، تو اسی لیے توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ گناہ پھر ہوگا، جب پھر ہوگا اس وقت پھر دیکھی جائے گی تو پھر توبہ کر لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری مرتبہ کرنے سے پہلے انسان کی موت آ جائے، تو کم از کم بخشا بخشایا تو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو جس جگہ پر انسان سے گناہ ہو اسی جگہ کے اوپر استغفار پڑھ لو، تاکہ جو زمین گناہ کی گواہی دے گی وہ زمین استغفار کی بھی گواہی دے گی کہ اللہ اس نے استغفار بھی پڑھی تھی، توبہ بھی کی تھی۔ اسی کو فرمایا کہ واستغفر ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، کہ میرا رب رحم بھی کرنے والا اور محبت بھی کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نافرمانی ضرور کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت ہے، تم ذرا سا اس کی طرف بڑھو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ ایک انسان اللہ کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 بارش بڑھتا ہے، ایک انسان 10 بارش بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، انسان ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 ہاتھ بڑھتا ہے، انسان 10 ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے چل کر بڑھتا ہے، انسان چل کر بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر بڑھتا ہے۔ اسی کو فرمایا قرآن کریم میں کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو انسان ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے دروازے ضرور کھولتے ہیں، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہمارے راستے میں جو کوشش کرے گا ہم ضرور راستہ اس کے لیے کھولیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان دین کی طرف آنا چاہے، کوئی انسان کسی گناہ کو چھوڑنا چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو موقع نہ دے، یہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما لیا، قرآن کریم کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کو شیطان بہکاوے دیتا ہے کہ دیکھو تم نے سود کا کاروبار چھوڑ دیا تو تم کہاں جاؤ گے، تمہاری تجارت کیسے چلے گی، تم نے یہ سودی ملازمت چھوڑ دی تمہیں کیا ہوگا، بچے تو مر جائیں گے تمہارے، کسی کو کہہ دیا کہ تم نے یہ دو نمبر کا کام بند کر دیا تو تمہارا تو دھندا چلتا ہی دو نمبر کے کام سے، تم تو فاقہ کرنے لگو گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ہمارے راستے میں کوشش کرو ہم راستے کھولیں گے۔ انسان دین پر عمل کر کے کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، کبھی نہیں نقصان اٹھاتا۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ دیکھو دعا کے اندر آدمی یہ سوچے، ہوتا ہے یہ دعاؤں کے اندر کہ ہم ایک چیز کو دعا بہت کثرت سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، اللہ تعالیٰ یہ ایک مسئلہ حل کروا دے، تو یہ تو فرمایا کہ دنیا کے کاموں میں تو اللہ تعالیٰ کبھی دعا کو قبول فرماتے کبھی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بھئی اس بندے کے لیے یہ کام مفید ہے یا مضر ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات آپ ایک چیز کے اوپر خوب دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ کام ہو جائے ہو جائے، اور آخر میں نہیں ہوتا، آدمی کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لو بھائی اتنی دعائیں کی، ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات انسان کا عقیدہ بھی ذرا تھوڑا سا متزلزل ہو جاتا ہے، لیکن حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا کبھی رائے بنی جاتی، کبھی رائے بنی جاتی۔ اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہ کچھ دے دیتے ہیں جو اس نے مانگا ہے، یا فرمایا کہ انسان کو اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھ کو جو یہ چیز ملی ہے یہ در حقیقت اس دعا کا نتیجہ ہے، بہت کچھ دوسرے راستوں سے دے دیا، یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کسی مصیبت کو اور بلاؤں کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ٹال دیتے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا میرے اوپر سے یہ بلا آنے والی تھی یوں ٹل گئی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بکثرت ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہو کیا رہا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ انسان کی کسی دعا کو قبول فرماتے اور کسی دعا کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے جانتے ہیں کہ کس کے لیے کون سی چیز مفید ہے کون سی مضر ہے۔ لیکن جو دین کے معاملے میں دعا ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے یہ کام کروا دیجئے، نماز کی عادت ڈلوا دیجئے، یا اللہ مجھے زکوٰۃ کی عادت ڈلوا دیجئے، کہ یا اللہ مجھ کو یہ گناہ میرے جان کو لگ گیا ہے، میری اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، میرے گناہ چھڑوا دیجئے۔ حضرت ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو جب کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ اور گناہ عادی ہو گئے یا گناہ پیچھے لگ گیا تمہارے, اب جان نہیں چھٹ رہی اس سے, تو زبان سے تو تم کہتے ہو کہ میں بہت گناہگار ہوں. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگا کرو گے, اللہ اس گناہ کو میرے سے چھڑوا دیجئے, میرے سے نہیں چھٹ رہا یہ گناہ. تو فرماتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, بعض اوقات آدمی کسی ایسے چکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ جان چھڑائی نہیں چھٹتی اس سے, کاروبار ایسا لگ گیا, ملازمت ایسی لگ گئی, کوئی سلسلہ ایسا شروع ہو گیا کہ آدمی جان نہیں چھٹ رہی. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس گناہ سے کیسے جان چھڑاؤں, آپ ہی چھڑوا دیجئے. تو فرماتے ہیں علماء دین فرماتے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب دعا دین کے لیے مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں, وہ دعا میں تو ربی نہیں ہوتی. دنیا کے لیے کوئی دعا تو قبول ہوئی اور کوئی نہیں ہوئی, لیکن دین کے لیے ہر دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بھائی اس لیے ہم میں ہزاروں کوتاہیاں, ہزاروں غلط طریقے, ہم میں سر سخت ہو جاتے ہیں, کوئی بھی معصوم نہیں ہے گناہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ یہ گناہ پیچھے لگ گیا, یا اللہ یہ غلط طریقے سے آمدنی آ رہی ہے, یا اللہ میرے سے یہ کام ہو رہا ہے, یا اللہ اس گناہ کو آپ چھڑوا دیجئے اس سے پیچھے. ارادہ کیجئے, ہمت کیجئے, انشاءاللہ العزیز اس نسخے پر آپ عمل کریں گے, انشاءاللہ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ پاکی عطا فرمائیں گے. اور یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی, سب سے بڑی فلاح, سب سے بڑی نجات ہے انسان کی, کہ انسان موت سے پہلے پہلے پاک ہو جائے. جب انسان قبر میں اتر رہا ہو, ایمان کے ساتھ پاک صاف ہو کر اتر جائے, سب سے بڑی کامیابی, وہ انسان جیت گیا, وہ انسان جیت گیا. اور خدا نہ خواستہ جو پیچھے رہ گیا وہ انسان ہار گیا. کامیابیوں کے فیصلے آخرت میں ہوں گے کہ دنیا میں کون کامیاب تھا کون ناکام تھا. دنیا کے مال و دولت کو دیکھ کر کبھی ناکامی کے فیصلے کامیابی کے فیصلے نہیں ہوا کرتے, یہ شیطانی فیصلے. جو جنت میں پہنچ گیا اولئک هم الفائزون, وہ ہے کامیاب لوگ. جو جنت میں نہیں پہنچا وہ ناکام ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے, ہم سب کو پاک صاف کر کے اللہ تعالی ہم کو, اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو یہاں سے دنیا سے لے جائے. بس اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, آٹھ دس منٹ باقی ہیں, دس بارہ منٹ. وضو کی نماز کی تیاری فرما لیں, دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها فاجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما, یا اللہ تمام چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ دنیا سے جب بھی ہماری موت کا وقت آئے ہمیں تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لیجئے. یا اللہ دنیا میں, یا اللہ جب بھی موت کا وقت آئے اب تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لیجئے. یا اللہ حرام آمدنی سے ہم سب کو محفوظ فرما, لقمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ رزق حلال واسع عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا ہم الراحمین ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا تندرستی عطا فرمائے. میرے والد مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدض اللہ بہت بیمار ہیں, ان کی آنکھ کا بھی آپریشن ہوا ہے, بڑا آپریشن تھا, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو بھی بحال فرمائے اور مکمل صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو۔
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات۔
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف۔
خالق جن
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو۔
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobailahi.com